بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. البلاغ اسٹوڈیو سے پروگرام ہماری نگاہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع واقعہ کربلا اور اس کے مختلف پہلو ہیں، جس پر گفتگو کے لیے ہم نے پاکستان کے جید عالم دین حجت الاسلام غلام عباس عریسی صاحب کو دعوت دی ہے. آغا صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لے کے آئے. پروگرام کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا عالم انسانیت کی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے، اس واقعے پر ایک اجمالی نگاہ بیان فرما دے.
یہ واقعہ پورا عالم انسانیت کے لیے ہے. اس کی ایک دلیل تو وہی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر ختم مرتبہ تک بہت سے انبیاء کے بارے میں آیا ہے. حضرت نوح ہے، حضرت یحییٰ ہے، اس طرح سے بہت سے انبیاء نے واقعہ کربلا کا ذکر کیا، ان پر وحی ہوئی، گریہ بھی کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کا تعلق سارے انسانیت سے ہے، سارا انبیاء کا توجہ تھا اس کی طرف. پھر قیام کربلا میں حسین نے جو اہداف معین فرمائے، جو مقاصد بیان فرمائے اپنے قیام کا، اس میں صرف اسلامی اہداف نہیں تھے بلکہ ایسے اہداف بھی اس میں شامل تھے جو کل انسانیت کی ضرورت تھے. مثلا مظلوموں کے لیے، مظلوموں کے حق کے لیے قیام کرنا، معاشرے میں عدالت قائم کرنے کے لیے قیام کرنا، یا یہ آپ کا فرمان کہ اے آل ابی سفیان کے شیعو، اگر تمہیں معاد کا خوف نہیں ہے اور تمہارا کوئی دین نہیں ہے، تو کم از کم اس دنیا میں ایک حریت اور آزاد انسان کی طرح زندگی کرو. تو بہت سے ایسے جو آپ کا اخلاق کے مظاہر ہے، اخلاق کی طرف دعوت ہے، یہ سارے انسانوں کی ضرورت ہے. تو اسی لیے انبیاء کی تاریخ میں، ائمہ کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے، منفرد واقعہ ہے، اور اس کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ ایسا وقت پیش آ سکتا تھا کہ دشمن انسانیت، دشمن دین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جمع کرے. ایسی حالت میں اہل حق کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایسا واقعہ انبیاء کے دور میں، پیغمبر اسلام کے دور میں، علی علیہ السلام کے دور میں پیش نہیں آیا تھا. اب ایسا واقعہ پیش آ رہا تھا کہ دنیا کی سب سے طاقتور حکومت، جس نے پیغمبر کے نام پر، اسلام کے نام پر حکومت حاصل کی، ابھی وہی حکمران اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بنو امیہ کا مقصد اسلام کو ختم کرنا، عہد جاہلیت کی طرف پلٹانا تھا. تو اسی طاقتور حکومت کے سامنے سب خاموش تھے. تو اگر حسین بھی خاموش رہتے تو اسلام کافریت جاہلیت کی طرف پلٹانے میں وہ کامیاب ہو جاتا. تو اس لیے حسین نے یہاں پر قیام کیا، فرمایا میں میرے ساتھ دینے والا اگرچہ کم ہے، لیکن میں اس راہ اور اس مقصد کی طرف آگے بڑھتا ہوں. جو ہمارے ساتھ شامل ہوگا کاروان میں وہ شہید ہو جائے گا، جو ہمارے ساتھ کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ شہادت کے ساتھ ہمکنار بھی نہیں ہوگا. یعنی حسین فرما رہے تھے کہ ہم شہید ہوں گے لیکن کامیاب ہوں گے، یعنی یزید کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ اسلام کو ختم کرے، دین اسلام کو ختم کرے. خدا نے جو وعدہ کیا ہے اسلام کو بچانے کا، قرآن اور عترت کے ذریعے، ایسے وسائل کے ذریعے خدا نے اسلام کو بچایا ہے. اسی لیے یعنی حسین نے اپنی قلیل تعداد افراد کے ساتھ قیام کیا تاکہ بنو امیہ کو اپنی اس عزائم میں ناکام بنائے. یزید نے کھل کر کفر کے اشعار زبان پر لایا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے ان کی نیت کیا تھی. اس سے پہلے بھی ان کے خاندان کے بزرگان نے اعتراف اور اشارے دیے تھے کہ ہم دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کھل کر اشعار کے شکل میں کہنے والا یزید ہے. یزید سمجھ رہا تھا ایسا موقع آ گیا ہے کہ اگر ہم دین کو ختم کریں اور اپنی عربی ایک بادشاہت کا اعلان کرے, حالات سازگار سمجھ رہا تھا. اس لیے اس نے آل محمد کو شہید کیا کربلا میں, خاندان پیغمبر کو اسیر کیا, پھر مدینہ میں اصحاب اور تابعین کا قتل عام کیا, مکے میں خانہ خدا کو آگ لگا دی. وہ سمجھ رہا تھا ابھی موقع آ گیا اسلام کو ختم کرنے کا, اور کھل کر اشعار کے ذریعے اپنی ماہیت کو ظاہر کر دی. لیکن قیام حسین کی وجہ سے یہ ناکام ہوا. مسلمانوں کے سمجھ میں آیا کہ یزید جو اقتدار پر ہے خلیفہ رسول خدا نہیں ہے, بلکہ خائن ہے, رہزن ہے, امین نہیں ہے. خلاصہ بنو امیہ کی حکومت اگرچہ رہی کچھ عرصہ کے لیے لوگوں کے گردنوں پر, لیکن لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت نہ رہی. ان کے چہرے سے پردہ اٹھا اور ان کے حقیقت سے مسلمان آگاہ ہو گئے.
مقصد امام حسین کے حوالے سے کافی بات ہوتی ہے, یعنی بعض لوگ مقصد کو شہادت اور بعض حکومت قرار دیتے ہیں, جبکہ رہبر معظم نے تیسرے نقطے کی جانب توجہ دلائی ہے, اور وہ یہ نقطہ کہ امام حسین کا مقصد دینی ذمہ داری کا احیاء تھا, جس کے ذیل میں شہادت و حکومت دونوں آ جاتے ہیں. اس کی وضاحت فرما دیجئے.
ظاہر رہبر معظم انقلاب کی فرمائش کے بعد کوئی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں, یعنی ہمارے پاس کوئی وہ حیثیت نہیں ہے علمی اور شرعی, لیکن وضاحت کر سکتے اس مطلب کی کہ امام کے فرمائشات سے, سید شہدا کے فرمائشات میں چند نکات ملتے ہیں. ایک جس پر سب سے زیادہ مولانا نے زور دیا وہ یہ ہے کہ امر معروف اور نہی عن منکر کے لیے آپ نے قیام کیا ہے, اور پھر یہ وہ عام سرخی ہے جس کے لیے امام نے قیام کیا ہے. اب رہبر معظم انقلاب نے جو فرمایا انجام وظیفہ, وہی ہے کہ امام سمجھ رہے تھے اس وقت میرا وظیفہ امر معروف اور نہی عن منکر کا فریضہ انجام دینا تھا. امر معروف نہی عن منکر کا فریضہ ایسا فریضہ ہے جو کل اسلام پر شامل ہوتا ہے, یعنی تمام برائیاں جو معاشرے میں ہیں اس کے خلاف اقدام کرنا, تمام خوبیاں جو متروک ہو رہی ہیں ان کو زندہ کرنا, تو اسی لیے کل اسلام پر شامل ہے. تو یہاں پر امام حسین نے اس خود پہلا ہی خطبے میں فرمایا کہ میں اپنے نانا کے امت کے اصلاح کے طلب میں نکل رہا ہوں, یعنی اصلاح امت. یہاں عجیب جملہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اصلاح امت کی طلب میں نکل رہا ہوں, یعنی اصلاح ہو جائے یا نہ ہو جائے یہ الگ بات ہے, میری ذمہ داری کوشش کرنا ہے. رہبر بھی یہی انجام وظیفہ, نتیجہ تو خدا پر چھوڑنا ہے. امام خمینی بھی فرماتے تھے کہ ہماری ذمہ داری اپنی وظیفہ جانا کہ میرا وظیفہ کیا ہے, میری ذمہ داری کیا ہے, اب اسی پر اقدام کرنا. اب نتیجہ کیا ہوگا وہ ظاہر ہے نتیجہ تک ہماری قدرت نہیں ہے, خدا کامیاب کرے. تو یہاں پر بھی امام فرماتے لطلب الاصلاح فی امتی جدی, میں اپنے نانا کی امت کے اصلاح کے طلب میں نکل رہا ہوں. تو امر معروف, اب اس کی چند مصادیق کی طرف بھی آپ اشارہ فرما رہے ہیں. ایک, یزید کی حکومت منکرات میں سے بدترین چیز ہے, کیونکہ تمام برائیوں کے سرچشمہ ظالم باطل حکمران کی حکومت ہے. ولید کے دربار میں جو آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت ہے اور ہمارے ہاں فرشتے آیا جایا کرتے تھے, رحمتوں کا آغاز اور اختتام ہمارے خاندان پر ہوگا, اور یزید فاسق ہے, کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے, فاجر ہے, شراب پینے والا ہے, مجھ جیسے جیسی کی بے عدمی کر سکتا ہے, کل دیکھیں گے خلافت کا لائق کون ہے, میں ہوں یا یزید. تو معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے خلافت کے خلاف بھی آپ کا اقدام تھا, اور اپنے آپ کو خلافت کا جانشینی پیغمبر کا حکومت اسلامی کے حقدار سمجھتے تھے اور حقدار تھے, اور آپ نے یہاں پر اعلان بھی کیا. ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ بہر الیزید کے خلاف امیر شام پیغمبر نے فرمایا تھا کہ امیر شام اگر مدینہ کے ممبر پر آ جائے, اس کے پیٹ پھاڑنے کو حکم دیا تھا پیغمبر نے, لیکن اہل مدینہ نے اس فریضہ پر عمل نہیں کیا, اسی لیے خدا نے اہل مدینہ کو مبتلا کے یا دوچار کے یزید جیسے حکمران کے ساتھ. تو حکومت یزید کے خلاف اقدام یہ امر معروف کے اس مصادق میں سے ایک اہم مقصد تھا. حضرت مسلم جب کوفہ گئے یہی فرمایا کہ تم قیصر و کسرا کی طرح حکومت کرتے تھے, یعنی کافر حکمران قیصر روم کے بادشاہ, کسرا ایران کے بادشاہ کافر حکمرانوں کی طرح حکومت کرتے تھے, اسی لیے ہم آئے ہیں اسلامی حکومت کرنے کے لیے, صحیح حکومت کرنے کے لیے. یہ ایک اہم مسئلہ. اور ایک خط میں جو مولا لکھتے ہیں اہل بصرہ کو, اس خط میں یہی فرماتے ہیں الا ان السنت قد امیتت و ان البدع قد احیت, سنت نابود کی گئی ہے, سنت یعنی راہ و رویش پیغمبر. سنت کے کئی معنی ہیں. اب عام طور پر مثلا مستحب کو بھی سنت کہتے ہیں, قانون کو بھی سنت کہتے ہیں, لیکن سنت کا اصل معنی راہ و رویش ہے. تو وہی راہ و رویش پیغمبر, پیغمبر کے طریقے زندگی, طریقے عمل متروک ہے. پیغمبر نے جو کچھ لایا تھا انسانوں کی زندگی سنوارنے کے لیے وہ متروک ہو چکی ہے. وہ ان البدع قد احیت, اور بدعت زندگی گئی ہے, دین میں بدعتیں نئی چیزیں ایجاد کی گئی ہے. اور سنت پیغمبر راہ روش پیغمبر متروک ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف, ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت رسول. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ احیاء احکام اسلام اور بدعت کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی آپ کے اس قیام کے ایک اہم هدف تھا. اور ان سب سے زیادہ ایک اہم هدف یہ تھا کہ خود اسلام کا وجود چنانچہ میں نے عرض کیا خطرے میں تھا. جب ولید کے دربار سے آپ نکلے, دوسرے دن مدینہ کی گلی میں مروان سے ملاقات ہوئی. مروان نے کہا یا حسین آپ یزید کے بیعت کرے تو بہتر ہے, مفاد اسی, آپ کے مفاد اسی میں ہے. تو امام نے فرمایا وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامہ براء عمیست یزید, اسلام کو الوداع کہنا چاہیے جب اسلام دوچار ہو جائے ایسا حکمران سے جو یزید جیسا ہو. وہ آدمی جو شرابی پر حد جاری کرنا چاہیے خود شراب پیتا ہو, فاسقوں کی تربیت کرنا چاہیے خود فاسق ہو, ظاہر ہے ایسا آدمی. اور بنو امیہ کی نیت بھی واضح تھا کہ وہ اسلام کو کفر کی طرف. تو اسلام کے وجود خطرے میں تھا. فرماتے ہیں علی الاسلام السلام, اسلام کو الوداع کہنا چاہیے جب امت دوچار ہو جائے ایسے حاکم سے جو یزید کی طرح ہو. صرف یزید معیار نہیں ہے, جو یزید جیسا ہو. تو حفظ اسلام, بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا, راہ رویش پیغمبر کو زندہ کرنا, اور حکومت باطل کو ختم کرنا, حکومت الہیہ بنانا. البتہ امام جانتے تھے شہید ہوں گے اس راہ میں, لیکن امت کو متوجہ کرنا تھا کہ تمام برائیوں کی وجہ یہ باطل حکومت ہے, اگر اس کے جگہ پر اسلامی حکومت آ جائے ان برائیوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اس اہم نقطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے امام گئے. بس امام کے قیام میں نہ آپ شہید ہونے کے لیے نہیں گئے. شہید ہونا شرعی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری نہیں ہے. انسان کی ذمہ داری یہی ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرے, امر معروف کی جگہ پر امر معروف کرنا, حکومت اسلامی قائم کرنا اسلامی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. پیغمبر نے سب سے پہلا کام حکومت اسلامی کی بنیاد ڈالی. علی نے سب سے زیادہ قربانی حکومت اسلامی کے لیے دی, یعنی اسلام کو نافذ کرنا. تو یہاں پر ان سب کے لیے جامع چیز وہی امر معروف ہے, حکومت اسلامی کو زندہ کرنا, باطل حکومت کو مٹانا, بدعتوں کو مٹانا, سنت کو زندہ کرنا, اسلام کو بچانا, سب کے سب امر معروف ہونا. یا زمن کر کے مصداق حسین نے اسی کو اپنی ذمہ داری سمجھا. اس امر معروف کے مصادق یہ تھے اس دور میں جن کا حسین نے ذکر فرمایا کہ یہ مسائل پیش آیا ہے اسلامی معاشرے میں, اس کے لیے میں اب خون دیتا ہوں. آپ شہید ہونے گئے لیکن شہادت خود ہدف نہیں ہے. شہادت کے ذریعے کیا چاہتے تھے؟ یہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے. اسی لیے اب یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حسین شہید ہونے کے لیے گئے ہیں, یہ اس میں اشتباہ یہ ہے کہ شہادت خود کبھی ہدف نہیں. اگر شہادت خود ہدف ہو تو ہر نبی اور ہر امام اپنے کو شہادت کے لیے پیش کرتے ہیں. نہیں, ذمہ داری انجام دینا ہے, اس ذمہ داری کے راہ میں چاہے شہید ہو جائے چاہے زندہ رہے.
جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جب یزید جیسا شخص اسلامی حکومت کا سربراہ بن جائے تو اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے, اور پھر امام حسین نے بھی فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ان تمام واضح شواہد کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج یزیدان وقت کے خلاف امت مسلمہ بالخصوص ملت تشیع کا وہ کردار و قیام نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے تھا, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی تو عرض کہ شرعی وجہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ حسین اسوہ حسنہ ہے, امام میں معصوم ہے, صاحب شریعت ہے, پیغمبر کے بعد ائمہ اطہار شریعت کے ترجمان ہیں, تو ان کے فرمان کے بعد کوئی عمل نہ کرنے کے جواز نہیں ہے. لیکن اس کچھ نفسیاتی پہلو ہے, یہ ہے کہ عموماً پوری تاریخ میں سارے جرائم جنایات مظالم حکمرانوں سے سرزد ہوتے رہے, یعنی تاریخ بشریت کے تاریخ ترین صفحات تحریر کرنے والے حکمران ہیں. اس وجہ سے حکمرانوں کی نسبت میں ایک منفی سوچ انسانوں کے ذہن میں ہے, یعنی اس کو نجس حکومت اور حکمرانیوں کے ایک نجس عمل جیسے سمجھتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے جو ابھی تک حکمران مرتکب ہو رہے ہیں. اس لیے ایک منفی ذہنیت حکومت کی نسبت میں ہے, اس کی وجہ حکومت پر آنے والوں کے کردار ہے. اس کے بعد خود تشیع میں حاکموں نے ہمارے ائمہ اطہار کو شہید کیا, حکمرانوں نے کسی امام کو برداشت نہیں کیا شہید کی, اس وجہ سے مزید ایک نفرت حکومت کی نسبت میں ہوئی. اور پھر تاریخ تشیع میں جو ظلم ہوا شیعوں پر کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے, ایسا سخت جان مذہب ہے شیعہ کہ کوئی مذہب کوئی دین اتنے مظالم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. کچھ جیسے خوارج ہے, تھوڑا سا جب ان پر دباؤ پڑا پورا مذہب بدل گیا, ان کے وہ پہلے والا مذہب نے ابھی تھوڑا سا آبازیہ اگر عمان میں مسقط میں ہے تو پہلے والا خوارج سے آسمان و زمین کا فاصلہ ہے, یا معتزلہ پر تھوڑا سا دباؤ آیا ختم ہو گئے. لیکن تشیع وہ مذہب ہے جو سب سے زیادہ ظلم تاریخ میں ہوا, لیکن اس کے باوجود اپنے تمام تشخصات کے ساتھ محفوظ ہے. لیکن ان مظالم کی وجہ سے حکومت کی نسبت میں ایک منفی سوچ پیدا ہوا, اور تو تقریباً یہی وجہ ہے کہ حکومت سے ایک نفرت جب دل میں پیدا ہو تو اس کی طرف انسان توجہ نہیں دیتا ہے, اور عموماً لوگ اسی ماحول کے مطابق سوچتے ہیں. جب ماحول میں حکومت کی طرف توجہ نہ ہو تو عموماً دیکھا آپ شیعہ معاشرے میں انسانی معاشرہ حکومت کے بغیر نہیں رہ نہیں سکتا ہے, اگرچہ بدترین جرم و جنایات حکومتوں نے کی ہے لیکن حکومت کے بغیر کوئی معاشرہ رہ نہیں سکتا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ, ایک ظالم بادشاہ ظالم حکمران کی حکومت میں رہنے سے بہتر یہ ہے ایک پھاڑنے والے شیر کے پاس رہوں. اسد ظلوم خیر من سلطان, اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم, ایک حملہ کرنے والا توڑنے والا شیر بہتر ہے ظالم بادشاہ سے. اس کے بعد فرماتے ہوئے سلطان ظلوم خیر من فتنۃ تدوم, ظالم بادشاہ بہتر ہے ایسے فتنے سے جو ہمیشہ رہنے والا ہے. یعنی اگر حکومت نہ ہو تو فتنہ ہی فتنہ ہوگا, فتنہ ہی فتنہ ہو تو کیا ہے, کہاں سے انسان کو نقصان ہوگا, کہاں سے قتل کر دیا جائے گا, کہاں سے اس پر حملہ ہوگا, کہیں پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن ظالم حکومت میں کم از کم معلوم ہے کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے, یعنی خطرات کم تر ہو جاتا ہے. لیکن وہی کہ ان ماحول کی وجہ سے, ورنہ حکومت قابل انکار چیز نہیں ہے, اس کے وجہ ماحول کا یہ اثر ہے. آپ دیکھتے ہیں عراق میں شیعیان علی سینکڑوں سال سے ہزار سال سے ہے, لیکن بلکہ اسلامی حکومت چھوڑے ایک سیکولر حکومت کے لیے بھی کوشش نہیں کی, یعنی عوام کے اکثریت کا تعلق شیعوں سے, حکومت دوسرے فرقے کے پاس سینکڑوں سال سے ہزار سال سے. بحرین میں بھی ہزار سال سے عوام کے اکثریت بھی 80-90% کا تعلق کسی مذہب سے شیعہ سے, لیکن حکومت ایک سیکولر شیعہ حکومت بھی نہ بنایا، اسی نفرت کی وجہ سے حکومت کی طرف توجہ ہی نہیں دیا. تو یہ ایک کوتاہی تھی، لیکن ان نفسیاتی حالات کی وجہ سے یہ اس کوتاہی میں مبتلا ہو گئے.
ابتدا میں آپ نے بھی فرمایا اور واضح احادیث بھی موجود ہیں کہ واقعہ کربلا سے قبل و بعد بھی انبیاء نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر گریہ کیا اور عزاداری برپا کی. ساتھ ہی عام معصومین نے پوری تاریخ میں عزاداری پر بہت تاکید فرمائی ہے. یہ بتائیں کہ عزاداری کے اصل مقاصد کیا ہیں جس کی وجہ سے اتنی تاکید کی گئی ہے؟
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چنانچہ شہادت حسین انبیاء الہی خدا اور پیغمبر اسلام کے مد نظر تھے حفظ دین کے لیے، اسی کے برابر عزاداری بھی مد نظر تھے. اس کے شاہد خود سید شہدا کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں انا قتیل العبرات، میں قتیل یعنی مقتول ہوں. کس کا؟ آنسوؤں کا، یعنی میں شہید ہوا ہوں آنسوؤں کے لیے. یعنی شہادت کا ایک مقصد یہی کہ شہادت کی یاد منائے، لوگ گریہ کرے. واحد مقصد نہیں، دوسرے مقاصد آپ نے بیان کیا ہے جو مدینے سے کربلا تک، امر معروف نہ یز منکر، باطل پر عمل ہونا، حق پر عمل نہ ہونا، یزید کی حکومت، بدعتوں کا پیدا ہونا، عدل کا معاشرے میں نہ ہونا، مظلوموں کا حق تلف ہونا، یہ سب کچھ آپ نے بتایا. ان میں سے ایک یہ بھی بتایا کہ میں شہید ہوں مقتول ہوں آنسوؤں کا، یعنی اس شہادت کا زندہ رکھنا بھی مقصود شہادت تھا. اب یہی معلوم ہوتا ہے انبیاء الہی نے جو گریہ کیا پیغمبر اسلام کے بارے میں ہے کہ آپ اپنی دولت سرا میں، حضرت ام سلمہ کے دولت سرا میں، ام المومنین عائشہ کے دولت سرا میں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دولت سرا میں، حضرت صفیہ کے پاس، مختلف مقامات پر پیغمبر ہوتے تھے. جب حسین پہنچتے تھے وہی آتی تھی اور پیغمبر رونے لگتے تھے، جبرائیل کربلا کے واقعہ سناتے تھے، شہادت حسین، مظلومیت حسین سناتے تھے، پیغمبر روتے تھے. بعض وقت پیغمبر خود سناتے تھے، جناب سیدہ، جناب مولا امیر المومنین روتے تھے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ واقعہ کے پیش آنے سے پہلا اتنا دل خراش نہیں ہوتا ہے. ہم سب کو علم ہے کہ ہمارے بچے ایک دن مر جائیں گے، لیکن ابھی غمگین نہیں ہوتے ہیں اس واقعہ پر یقین ہوتے ہوئے. لیکن پیغمبر، خدا کا یہی انتظام تھا کہ جبرائیل کے ذریعے پیغمبر کو بالکل تصویر کشی کرتے تھے کربلا کے میدان کا، تاکہ دل پیغمبر تیار ہو جائے، اور پیغمبر بھی خود بھی روتے تھے اور دوسروں کو بھی رولاتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزاداری خود ہدف ہے، ورنہ اس انداز میں واقعہ کے پیش آنے سے پہلے رونے کا انتظام کرنا، پھر رونے کے لیے ثواب قرار دینا، اس کی ضرورت نہیں تھی. اور بعد میں جناب سیدہ، جناب مولا امیر المومنین، جناب امام حسن مشتبہ نے بھی گریہ کیا، حسین کے مصائب کے ذکر فرمایا، اور خود امام حسین کی شہادت کے بعد باقی ائمہ نے اس کا ثواب بیان کیا. ائمہ نے غم حسین منایا. سید سجاد 35 سال تک ہر مناسب موقع پر گریہ کرتے تھے اور مظلومیت حسین کی یاد دہانی کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ایک بہت اہم مقصود ہے دین کا. اب کیوں اس غم کو منانا چاہتے ہیں؟ غم برائے غم نہیں ہے، یقیناً اس کے کوئی وجہ نہیں ہے. ہم ممکن ہے دنیا پرست لوگ یہ سوچے کہ میں اپنا نام زندہ رکھنا چاہتا ہوں دنیا میں، نہیں. ائمہ اطہار فانی فی اللہ کے مقام پر فائز ہے، ان کی نگاہیں خدا پر ہے، لوگ ان کو سب مل کر ان کی حمایت کرے، سب مل کر مخالفت کرے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. امام خمینی کا ایک واقعہ ہے، جب آغا بہشتی نے کہا کہ آغا لوگ سب میرے مخالف ہیں، میں واپس قم جانا چاہتا ہوں، درس و تدریس سے مشغول ہونا چاہتا ہوں، تو امام خمینی نے فرمایا دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں خمینی ہم آپ کے سپاہی ہیں، ہم اپنی جان آپ پر فدا کرنا چاہتے ہیں، یہ سب مل کر کل کہے کہ خمینی مردبہ، تب بھی میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ ذمہ داری ہے. تو جس مقصد کے لیے، اسی لیے ائمہ اطہار کی نگاہ خدا پر ہے، لوگوں کا غم منانا نہ منانا ان کے لیے کوئی اہم نہیں ہے. لیکن جس مقصد کے لیے عاشوراء کو حسین نے ایجاد کیا، عاشوراء بنایا، کربلا بنایا، اسی مقصد کے لیے آزاداری چاہتے ہیں. یعنی کیوں عاشورہ وجود میں آیا ہے؟ بہت بڑی طاقت چاہتی اسلام کو ختم کرے. ایک وقت کی حکومت اسلامی تعلیم کو پائمال کر رہی ہے، بدعت معاشرے میں ایجاد کر رہے. دو مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے، حکمران مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے، معاشرے میں عدل قائم نہیں ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کیوں ہم جنگ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ولیکن آسا ان یلی امر ہذہ الامہ فجارہا وسفہاہا، مجھے افسوس ہوتا ہے اس امت کے حکمران فاجر اور سفیہ، یعنی جو کافر ہے وہ سفیہ ہے دینی کی نظر میں. سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں سفہا کہا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس امت کے حکمران گناہگار لوگ اور سفیہ لوگ بن جائے. اب یہ جب حکمران بنیں گے تو کیا کریں گے؟ فَيَتَّخِذُ مَالَ اللَّهِ دُوَلَا وَعِبَادَ اللَّهِ خُوَلَا، خدا کے مال کو اپنے درمیان گماتے رہیں گے، محتاجین مستحقین تک پہنچنا نہیں دیں گے، خدا کے بندوں کو اپنا غلام بنائیں گے. فَيَتَّخِذُ الْفَاسِقِينَ حِزْبًا، فاسقین کو اپنا گروہ میں شامل کریں گے، اپنی پارٹی میں شامل کریں گے فاسق لوگوں کو. وَالصَّالِحِينَ حَرْبًا، پاکیزہ لوگ صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے. یہ ظالم حکومت کرتے، صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا، فاسقوں کو اپنے گروہ میں شامل کرنا، خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھنا. یہ حالات ابھی بھی ہے اور ہمیشہ پیش آ سکتا ہے، حکمران ہمیشہ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ایک پیغام ہے کہ یہ مشکل جس وجہ سے حسین نے عاشورہ وجود میں لایا وہی وجہ قیامت تک پیش آ سکتا ہے. جب پیش آیا تو امت کے سامنے ایک نمونۂ عمل پیش کرنا چاہتے تھے، ایک اسوہ حسنہ پیش کرنا چاہتے تھے، ایک پاکیزہ سیرت پیش کرنا چاہتے تھے، ایک جذبات کے اور جذبات کو زندہ کرنا کا ایک ذریعہ پیش کرنا چاہتے تھے. تاکہ اب اس کو پیش کرنے کا ذریعہ آزاداری ہے، کیونکہ آزاداری کے بغیر صرف معلومات دیں گے لوگ قربانی کے تیار نہیں ہوتے معلومات کے لیے. اگر معلومات کے ساتھ عشق بھی دے دے، معلومات اس کے دل میں فکر سے نکل کر دل میں بھی جائے گزین ہو، اس وقت معلومات کے لیے جان دینے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے. جب ہم باطل کے ساتھ، ظالم کے ساتھ جنگ کرنا، مقابلہ کرنا، اسلام کو معاشرے میں نافذ کرنا، یہ جو ہمارا فریضہ ہے، اس کو سیرت حسین کے ساتھ، کربلا کے قربانیوں کے ساتھ بیان کریں گے کہ حسین کی اتنی عظیم قربانی اس کے لیے تھا، اس وقت انسان آسانی کے ساتھ میدان میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. مصعب ابن زبیر آل محمد کے دشمنوں میں سے ایک تھا، لیکن جب وہ بنو امیہ کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، آخری لمحات میں جب شکست یقین ہو گئی تو اس نے پوچھا حسین نے کیا کیا، تو بتانے والوں نے بتایا کہ حسین آخری دم تک لڑتے رہے اور شہید ہو گئے. تو کہا کہ میں بھی حسین کے نقش قدم پر چلتا ہوں تاکہ آخری دم تک لڑتا رہوں. دیکھیے دشمنوں پر بھی اثر کرتا ہے یہ سیرت، چبر اسد دوستوں پر. اب صرف یہ ہے کہ دوستوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ حسین عزت و احترام کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ مدینہ میں رہ رہے تھے، اتنی عزت عیش کو چھوڑ کر کربلا کیوں آئے؟ خود حسین سے پوچھے، حسین کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھے. خود حسین فرماتے ہیں میں کس لیے نکلا ہوں؟ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، حکومت اسلامی کو زندہ کرنے کے لیے. امام جانتے تھے شہید ہوں گے، لیکن امت کو باطل حکومت کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے اور حکومت حق کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور بدعتوں کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے امام نکلے تھے. خدا نہ کرے کہ ہم حسین کے نام پر اپنے مذہب میں بدعتیں ایجاد کریں، آزاداری میں بدعتیں ایجاد کریں جس کے خلاف حسین نے قیام کیا تھا.
جب بھی عاشورہ کا تذکرہ آتا ہے تو عبرت ہائے عاشورہ ضرور بیان کی جاتی ہیں. عبرت ہائے عاشورہ کیا ہے، اس بارے میں بیان فرمائیے.
کربلا سے ہم دروس بھی حاصل کر سکتے ہیں، عبرت بھی. دروس حاصل کریں گے حسین اور آل حسین، اصحاب حسین کے سیرت سے، ان کی فرمائشات سے، ان کے کردار سے. عبرت حاصل کریں گے ان عوامل اور اسباب سے جن کی وجہ سے حسین کو شہید ہونا پڑا. یعنی اگر امام زندہ رہتے بہتر انسان کی خدمت کر سکتے تھے، اسلام کی خدمت کر سکتے تھے. امام کا مقصد یہ تھا کہ امامت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کرے. انسانی معاشرہ امامت کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا. تو شہادت کا راستہ کیوں اپنائے؟ ظاہر ہے کچھ اسباب اور علل ہے، جن کے وجہ سے حسین دیکھ رہے تھے کہ زندہ رہ کر یہ کام نہیں ہو سکتا, خون دینا پڑے گا تب یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے. تو وہ اسباب علل ابردھائے عاشورہ ہے کہ جن کی وجہ سے حسین خون دینے پر تیار ہو گئے. ان میں سے ایک دین سے بے خبری تھی. زیارت اربعین میں ارشاد ہوتا ہے وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ, حسین نے اپنا خون دیا لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَهُ مِنَ الْجَهَالَةِ, تا نجات دے خدا کے بندوں کو جہالت سے, وَحِيَرَتِ الضَّلَالَةِ اور گمراہی سے. بس امت جاہل تھی دین کے نسبت میں, اسی لیے دین کو نہیں جانتے تھے, اسی لیے یزید کامیاب ہو رہا تھا. اگر مسلمان حقیقتاً دین کو صحیح معنوں میں جانتے تو یزید دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی اگر کرتے مسلمان قیام کرتے. ایک اہم وجہ دین سے بے خبری تھی. دوسرا اہم وجہ دنیا سے بے خبری, یعنی وہ بھی ایک قسم کی جہالت ہے. یعنی دین کی خدمت کرنے کے لیے, اسلام کی خدمت کرنے کے لیے, انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے, باطل کے ساتھ لڑنے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے, دین سے حقیقی معنوں میں باخبر ہو, پھر دنیا سے باخبر ہو کہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں, کہ کون سے سازشیں چل رہی ہیں, دشمن کیا کر رہے ہیں, دشمن کے طریقے کار کیا ہے, شیطان, جنی شیطان, انسی شیطان کس کام میں مصروف, یہ سمجھ میں آ جائے تب ہم دین کی حفاظت کر سکتے ہیں, اقدار کو بچا سکتے ہیں, اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں. اگر صرف دین کو جانتے ہو, آپ دیکھیں مدینہ میں اصحاب پیغمبر تابعین رہتے تھے, ان کو معلوم نہیں تھا کہ یزید کیا کرتا ہے, اسی لیے خاموش رہے. لیکن حسین اپنی تیزبین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یزید کیا کرنے والا ہے. اسی لیے امیر شام نے جب یزید کی تعریف کی تو حسین نے فرمایا تم ایسے آدمی کی تعریف کرتے ہو جس کو کوئی نہیں جانتا ہو, یزید کو اس کے کتوں کے ساتھ, بندروں کے ساتھ, شراب کے ساتھ چھوڑو. تو حسین نے قیام کیا چونکہ دیکھ رہے تھے, دین کے علم کے علاوہ دنیا کو بھی جان رہے تھے, وقت کے حاکم کو بھی جانتے تھے کہ یہ حاکم اس قوم کو کس طرف لے جانے والا ہے. اب اصحاب پیغمبر دیندار تھے, دین شناس تھے, لیکن ان کے سمجھ میں نہیں, کربلا کی شہادت کے بعد اصحاب کا ایک وفد گیا شام اور یزید کو نزدیک سے دیکھا, یہ نزدیک سے دیکھنے کے بعد مدینہ آ کر انقلاب کیا یزید کے برخلاف مدینہ میں اور مکے میں. تو ایک اہم وجہ یہی تھا کہ امت جاہل تھے, جاہل ہونے کی وجہ سے امت نے یزید کے ساتھ دیا. کربلا میں حسین کے شہید کرنے والے کہتے ہیں ہم نے نیک کام اگر کیا ہے تو حسین کو شہید کرنا ہمارا نیک کام تھا. عمر سعد کہتا ہے کہ اے خدا کے سواروں حملہ کرو خیمہ حسینی کی طرف. حجاج ابن عبد الرحمن ابن حجاج الزبیدی جو فرات پر موکل تھا ابن سعد سے, عمر ابن سعد سے کہتا ہے حسین کو پانی نہ دینا اور ان پر حملہ کرو, یہ ایسے لوگ ہیں جو امام زمان, اب ہمارے زمانے کے امام کے خلاف اٹھنے والے ہیں. یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ امت اسلام سے بے خبر ہونے سے یہ لوگ امت کی بے خبری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور یزید کو پیغمبر کا جانشین امام وقت قرار دیتے ہیں, وہی یزید جس کے نام سن کر ہر مسلمان کو شرمندہ ہونا چاہیے. یہ جہالت کی وجہ سے ہے, یزید کو نہیں جانتے, دین کو نہیں جانتے, دین کے اصولوں کو نہیں جانتے. اسی طرح سے جس نے مدینہ میں قتل عام کیا, صرف کنواری عورتیں, ناجائز بچے دنیا میں لایا, یزید نے اپنی فوج کو مکمل آزادی دی مدینہ میں, جو کچھ کرنا چاہتے کرو. تو کنواری لڑکیاں بچے دیا, کم از کم ایک ہزار بچہ مدینہ میں, اور بعض تاریخ نے 10,000 لکھا ہے. اصحاب پیغمبر تابعین کا قتل عام ہوا اور پیغمبر کے مسجد میں ستون تک خون کھڑے ہوئے, گھوڑے باندھ دیے گئے مسجد نبوی میں. وہ سرکردہ جو لشکر یزید کا سرکردہ تھا کہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی نیک کام کیا یہی کام ہے جو مجھے خدا سے نزدیک کرے گا. مکہ میں حملہ کیا یہ لشکر یزید نے, فتح ہونے سے پہلے یزید مر گیا, یہ لشکر واپس آیا, لیکن اس جنگ کے دوران خانہ کعبہ کو پر آگ برسایا, منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ کو آگ لگائی. اور وہ بھی کہتا ہے اگر میں نے کوئی صحیح کام کیا ہے, قرب خدا والا کام کیا ہے تو یہی کام ہے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ امت جاہل ہے, بے خبر ہے, دین کو نہیں جانتے ہیں اور حکمران کو نہیں جانتے, اسی وجہ سے لوگوں کی جہالت سے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے. یہ ایک مسئلہ تھا. دوسرا, بے عمل تھے امت. مسلمانوں کے ناکامی کا ایک اہم وجہ بے عملی ہے. دنیا کے لحاظ سے بے عمل ہونے سے دنیا میں بھی پیچھے رہتے ہیں، دین میں بے عمل ہونے کی وجہ سے دین میں بھی پیچھے رہتے، فاسق ہو جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہوتا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. ایسے حالات میں شہادت کو آغوش سے لگانا چاہیے. جب لوگ بے عمل تھے تو بے عمل لوگ تو یزید کے ساتھ نہیں لڑتے ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا. کچھ مکاتب فکر کو بنو امیہ نے وجود میں لایا تھا مختلف سازشوں کے ذریعے. مثلا یہ عقیدہ دیا تھا مسلمانوں کو کہ انسان بے بس سے جو کچھ کرنے والا ہے خدا ہے. جب آل محمد اسیر ہو کر کوفہ پہنچے، ابن زیاد نے کہا خدا نے علی ابن الحسین کو قتل کیا ہے، خدا نے حسین کو شکست دی. جب شام پہنچے یزید نے کہا خدا نے ہمیں حکومت دی، آپ پر غلبہ عطا کی. تو یا انسان یہ اس عقیدے کا حامی تھے، کرنے والا سب خدا ہے، انسان دکھاوا ہے، سب کرانے والا خدا ہے. اس کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا کہ بنی امیہ کے حکمران کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے، خدا کرا رہا ہے، ان کو جتوانے والا بھی خدا ہے، بس خدا ان سے نزدیک تر ہے. اگر حسین شہید ہو گئے، علی شہید ہو گئے، جب امیر شام امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ میں یزید کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، امام نے یزید کی خامیاں بیان کی اور فرمائے امت میں ایسا افراد ہے جن کا نانا یزید کے نانا سے افضل، جن کے والد یزید کے والد سے افضل، جو خود یزید سے بہتر. اسے فرمائش امام نے جب فرمایا تو امیر شام کہتا ہے کہ نانا تو صحیح ہے، آپ کا نانا افضل ہے یزید کے نانا سے، لیکن بابا آپ کے والد یزید کے والد سے افضل نہیں ہے، اس لیے کہ یزید کے والد کو خدا نے غلبہ عطا کیا، آپ کے والد دنیا سے چلے گئے. اس کو دلیل قرار دیتے، کیونکہ یہ لوگ جبر کے عقیدے کو، ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ معاویہ جبر کے عقیدوں کو معاشرے میں پھیلانے والا تھا. یہ اس عقیدے کے ذریعے یعنی مسلمان کو یہ فکر دیا کہ بنو امیہ گناہگار نہیں ہے، بنو امیہ کو کامیابی دینے والا بھی خدا ہے، اور ایک عقیدے کی بھی حمایت کی. ظاہراً بنی معتزلہ کے ایک بڑا عالم ہے، ابو علی ہے غالباً یا جبائی، کہتا ہے کہ مرجئہ کا عقیدہ یعنی دل میں ایمان ہو کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں نجات پانے کے لیے، جنت جانے کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کافی ہے. اس عقیدے کی بڑی حمایت کی. آپ جانتے ہیں حکومتیں کس طرح سے حمایت کرتی ہے، بالواسطہ حمایت کرتی ہے، اپنے چہروں کو اتنا سامنے نہیں کرتے ہیں، لیکن مختلف ذرائع سے ان کی حمایت کی. اس کے نتیجہ کیا تھا، ہر آدمی سوچ رہا تھا جنت جانے کے لیے دل کے ایمان کافی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ دل سے میں ایمان لاؤں، عمل میں حسین کے ساتھ نہ دوں، وقت کے حکمران کے ساتھ دے دوں، تو میرے دنیا بھی رہے گا، آخرت بھی رہے گا. اس طریقے سے امت کو عمل سے دور کیا، کہا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے نجات کے لیے. یہ مرجئہ کا عقیدہ ابھی تک بھی مسلمانوں کے درمیان کم و بیش ہے، سمجھتے ہیں کہ نجات کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے بے حسی عام کر دیا، احساس ذمہ داری سے امت کو محروم کیا، امت کو یہ پیغام دیا کہ آپ اپنی روٹی کی فکر کریں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ ایک آدمی کیا کر سکتے ہیں. بڑے بڑے لوگ مارے گئے، بڑے بڑے لوگ جیلوں میں گئے، بڑے بڑے لوگ بک گئے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس طریقے سے امت کو یہ احساس دلائے، ہر مسلمان یہ سوچتا تھا میں کیا کر سکتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، بڑے لوگ وہ ہو گئے. تو اس طریقے سے حضرت مسلم کے اطراف میں جو آپ کے ساتھ لوگ مجاہد تھے، عورت آتی تھی اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو لے جاتی تھی، یہی کہہ کر کہ حکومتوں کے مسئلے سے ہمارا کیا تعلق، ہم غریب لوگ ہیں، ان مسائل میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. تو احساس ذمہ داری سے یعنی حس مر چکی تھی، بے ضمیر ہو چکے تھے، ذمہ داری کے احساس نہیں کرتے تھے. تو جہالت ذمہ داری کے احساس سے محرومیت، بد کرداری اور نجات کا ذریعہ عمل کو نجات میں مؤثر نہ سمجھنا، عمل کے بغیر جنت جانے پر یقین کرنا، اور معاشرے میں بدعتیں زندہ ہونا، یہ وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے حق مظلوم ہو گیا. جب حق مظلوم ہو گیا تو صاحب حق جو حسین ہے وہ بھی مظلوم ہو گئے. جہاں بھی باطل اقدار کمزور ہو جائے تو اہل باطل کمزور ہو جائیں گے، حق اقدار کمزور ہو جائے تو اہل حق کمزور ہو جائیں گے. دعائے افتتاح میں ہم پڑھتے ہیں، امام فرماتے ہیں اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة، امام زمانے کی دعا ہے، تعز بها الاسلام واهله، ایسی حکومت کہ ہم منتظر ہیں حکومت امام زمانہ کی, جس میں اسلام کی عزت ہو تو اہل اسلام کی عزت ہوگی. یعنی اگر اسلام با عزت ہو تو اہل اسلام کے با عزت حسین کی عزت ہوگی, اگر اسلام ذلیل ہو جائے تو صاحب اسلام جو حسین ہے وہ بھی ایسا ہوگا, جیلوں میں جانا پڑے گا, سر تن سے جدا ہونا پڑے گا, ناموس ان کے بازاروں میں درباروں میں جانا پڑے گا. یہ انہیں اعمال کا نتیجہ ہے, اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان حالات کو دوبارہ زندہ ہونا نہیں دینا ہے, تاکہ معاشرے میں حسین کے نقش قدم پر چلنے والے تنہا نہ ہو اور یزید کے نقش قدم پر چلنے والے اقتدار پر نہ آ جائے.
عزاداری سے مومنین کا رابطہ عشق کی حد رکھتا ہے. سوال یہ ہے کہ عزاداری کی حدود کیا ہیں, یعنی کون سی چیزیں عزاداری کا حصہ بن سکتی ہیں اور کون سی نہیں, اس کی تفصیلی وضاحت فرما دیں.
دیکھیے, ہمارے پاس دو قانون ہیں. ایک دین, اگر ہم کسی چیز کو دین کا حصہ قرار دیتے ہیں, اسلام کا, تشیع کا, تشیع کیونکہ در حقیقت وہی حقیقی اسلام کا نام ہے, تو اگر ہم کسی چیز کو تشیع کا حصہ قرار دیتے ہیں, یہ کہتے کہ یہ مذہب میں ہے, تو تشیع لانے والا, اسلام لانے والا پیغمبر ہے اور خدا کے حکم سے, تو یا قرآن میں ہونا چاہیے یا سنت پیغمبر میں ہونا چاہیے یا سنت اہل بیت میں. پیغمبر نے حدیث تقلین کے مطابق اہل بیت کی سنت کو حجت بنایا ہے, اور آئے اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم کے مطابق اہل بیت کی فرمان حجت ہے. تو دین, کسی چیز کو بھی دین کا جز قرار دینے کے لیے ضروری ہے یا قرآن سے یا سنت رسول سے یا سنت اہل بیت سے ثابت ہو, یا ان کی سنت سے یا ان کی سیرت سے ثابت ہونے کی ضرورت ہے. اگر یہ ہوا سب یہ ثابت ہو جائے کہ دین میں ہے, اگر کوئی ایسا کام ہم دین میں داخل کرے, دین کے جز قرار دے دے, جس کے ثابت کرنے کے لیے نہ قرآن کی آیت ہے, نہ سنت پیغمبر اہل بیت ہے, نہ سیرت پیغمبر اہل بیت ہے, پھر وہ بدعت ہو جائے گی, افتراء علی اللہ ہے اور دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. دین وہاں سے آیا ہے تو ان سے شامل کرنے کے لیے ان کی دلیل کی ضرورت ہے. یہ ایک اپنی جگہ پر, لیکن دنیا میں جو مختلف کام ہم کرتے ہیں, اگر ہم دین میں شامل نہ کریں, آزاداری میں کوئی ایسی چیز سے فرض کرے ہم اس کو دین کا حصہ قرار نہیں دیتے, مثلا امام بارگاہ ہم بناتے ہیں, کوئی نہیں کہتا ہے کہ پیغمبر نے یا ائمہ نے فرمایا ہے تم امام بارگاہ بناؤ, یہ کوئی نہیں کہتا ہے. جب ہم امام بارگاہ بناتے ہیں تو امام بارگاہ کو جزء دین قرار نہیں دیتے, کیونکہ ہم پیغمبر اہل بیت کی طرف نسبت نہیں دیتے, نہیں کہتے تشیع کے احکام شرع میں سے, تشیع کے ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے, بلکہ اس کو اس لیے بناتے تاکہ مسجد میں, چونکہ عزاداری کرنے سے نمازیوں کے لیے مشکل پیش آتا ہے, یا وہ عورت اور مرد جن پر غسل واجب ہے وہ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں تو عزاداری میں حصہ نہیں لے سکیں گے, تو مسجد کے عبادت کے ساتھ بھی مزاحم نہ ہو اور ہر آدمی شرکت کر سکے, اسی لیے امام بارگاہوں کا انتظام کیا گیا ہے. تو اس وقت اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی ہر وہ چیز اگر آپ جزء دین قرار نہیں دیں گے لیکن اس کو انجام دیں گے تو اس کے لیے حرام ہونے پر اگر دلیل نہ ہو تو حلال ہے. یعنی جزء دین قرار نہ دینے کے بعد ہر چیز حلال ہے, اس کے حرام ہونے پر دلیل ہونا چاہیے. اس کو قانون براءت کہتے ہیں, قانون حلیت, قانون براءت. حدیث ہے کہ کل شیء حلال حتی تعرف انہ حرام بعینہ, ہر شے آپ کے لیے حلال ہے اس وقت تک جب تک وہ شے معین شکل میں اس کا حرام ہونا ثابت ہو جائے. کسی چیز کا معین شکل میں حرام ہونا ثابت ہونے تک وہ حلال ہے. کل شیء مطلق حتی یرد فی النار, ہر شے جائز ہے, ہر شے کا انجام دینا جائز ہے اس میں نہیں آنے تک, منع آنے تک. تو اس قسم کے ادلہ ہے آیات اور احادیث, اس کے روشنی میں یہ ہے کہ کوئی کام اگر آپ کریں گے, ابھی تک سابق قوموں نے انجام ہی نہیں لیا, پہلی بار دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے, تو اگر اس کے منع پر دلیل نہ ہو تو وہ جائز ہے. تو اس حوالے سے عزاداری میں جو چیزیں ہیں اگر ان کے منع پر دلیل نہ ہو تو جائز ہے. امام خمینی نے بھی اپنے قم کے حوالے سے فرمایا تھا, فی الحال اس کو منع کیا تھا اور سختی سے روکتے تھے, اور فرمایا تو فی الحال اس میں مصلحت نہیں ہے, کیونکہ قمہ عرض کے قمہ کے حوالے سے مارنے کے حوالے سے بھی قمہ زنجیر کہ نہ مارنے کو حکم ہے شریعت میں, نہ مارنے کو حکم ہے, یعنی شریعت میں نہ آیا ہے, نہ حدیث ہے, نہ سیرت ائمہ ہے, نہ سیرت اصحاب ائمہ ہے, نہ سیرت فرزندان ائمہ ہے, نہ سیرت علماء ہے. یہ کوئی 100-200 سال ہے اس کے پیدائش سے, 100-200 سال سے زیادہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر اس کے حرمت پر دلیل نہ ہو تو جائز ہو جائے گا. ابھی حرمت پر دلیل ہے, یعنی بحث یہ ہے, رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں پوری دنیا میں تحقیقات کے مطابق ثابت ہو جاتا ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے دشمنان شیعہ شیعوں کو خرافاتی, دقیانوسی, بے عقل, بے وقوف, بے رحم کی شکل میں پیش کرتے ہیں. یعنی شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, شیعہ مذہب کو بدنام کرنے کے لیے انہی چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں. اگر ایک مذہب بدنام ہو گیا تو کوئی بدنام مذہب کی طرف نہیں آتا ہے. شیعوں پر جو تاریخ میں سب سے زیادہ ظلم ہوا, اگرچہ شیعوں کے سب سے زیادہ خون بہایا گیا, وہ قابل برداشت ہے, لیکن شیعوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر بدنام ہو جائے لوگ نفرت کریں گے, ان کی بات نہیں سنیں گے, ان کی تبلیغات نہیں سنیں گے, ان کو انسان بھی نہیں سمجھیں گے. تو ہر وہ کام جو باعث بدنامی تشیع ہو جائے یقیناً حرام ہے, دین اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس مذہب کو بدنام کرے جس مذہب کے لیے انبیاء الہی نے, ائمہ اطہار نے اتنی قربانیاں دی ہیں, وہ ہمارے کچھ نادانستہ رسومات کی وجہ سے بدنام ہو جائے. اگر بدنام ہو جائے تو ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے, یعنی یہ مذہب دوسروں کو ہدایت نہیں کر سکتا ہے. ہم دنیا کو امام زمانہ کے استقبال کے لیے تیار کرنا ہے. دنیا کو تیار کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بدنام نہیں ہونا چاہیے. بدنام آدمی, بدنام مذہب کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو چیز جائز ہے دنیا والے برا ماننے سے ہم کیوں اپنی جائز کو ختم کریں. جواب یہ ہے, کسی آیت میں, کسی حدیث میں, نہ پیغمبر کی حدیث, نہ ائمہ کی حدیث, نہ ان کی سیرت میں کہیں بھی نہیں کہا ہے, کہیں بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ زنجیر کا حکم دیا ہو عزاداری میں, یا زنجیر انہوں نے استعمال کیا ہو, قامہ استعمال کیا ہو. اگر ایسا کیا ہوتا پوری دنیا اس کی مخالفت کرتے تو ہم نہیں مانتے. اگر دین میں اس طرح سے ثابت ہے, ایک کی روایت کیوں نہ ہو, ایک آیت کیوں نہ ہو, ایک روایت کیوں نہ ہو, ایک سیرت کی مثال کیوں نہ ہو, اگر ثابت ہوتا تو یقیناً پوری دنیا مخالفت کرتے, ہم انجام دیتے. بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تذکرہ قرآن سنت سیرت میں کہیں بھی نہیں, نہ قرآن و سنت و سیرت میں نہیں, بلکہ ائمہ کے اصحاب اور اولاد ائمہ, بلکہ علماء سابقین کی بھی زندگی میں یہ نظر نہیں آتا ہے. تو اس بنا پر ہمیں دیکھنا ہے کہ شریعت کے جو کلی اصول ہے وہ اصول کیا کہتے ہیں. کلی اصول میں سے ایک اصل یہ ہے, کلی قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ کسی کو مذہب بدنام کرنے کا حق نہیں ہے, ایک کسی کو اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے. اب اگر قمہ سے آزادہ, قمہ سے یا زنجیر سے زیادہ نقصان ہوتا ہے تو بھی جائز نہیں ہے, اور بدنامی کے حوالے سے اگر تھوڑا سا بھی مارنے سے اگر مذہب بدنام ہوتا ہے تو پھر مذہب بدنام کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے, شرعاً جائز نہیں ہوگا. تو یہ ہے اس وجہ کہ یہ, کیونکہ موضوع شناسی ہے ایک طرح سے, فرض کیجئے نقصان دہ چیز حرام ہے, اب تشخیص دینا یہ چیز نقصان دہ ہے یا نہیں ہے, یہ ظاہر ماہرین کے ذریعے پتہ چلے گا, تجربوں کے ذریعے پتہ چلے گا نقصان دہ ہے, پھر حرام ہونا خود بخود ثابت ہوگا. یہ دنیا میں جو تحقیق کی گئی کہ عزاداری کا کون سا حصہ ایسا ہے کہ جس سے شیعہ بدنام ہوتے ہیں, یہی ثابت ہوا پوری دنیا کے حوالے سے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر دنیا والے مذہب تشیع کو ایک جاہل غیر عاقلانہ مذہب سمجھتے ہیں, جبکہ اسلام کے راہ میں ابھی بھی سب سے زیادہ قربانی دینے والے شیعان اہل بیت ہیں.
ناظرین کرام, ہم حجت الاسلام والمسلمین جناب غلام عباس رضی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.